السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، امين يا رب العالمين. اللہ رب العالمین کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج سے اس وقت ہم انشاءاللہ سورہ نور کا مطالعہ شروع کریں گے. تقریباً 14 مکی سورتوں کے بعد اب یہ ایک مدنی سورت آ رہی ہے. سورہ یونس سے لے کر سورۃ المؤمنون تک یہ ایک طویل سلسلہ مکی سورتوں کا رہا، اب ایک مدنی سورت ہے سورۃ النور، اور 9 رکوع اور 64 آیات پر مشتمل ہے. سن 6 ہجری میں اس کا نزول ہے. یہ نزول کا سال ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ سورت میں کچھ ستر اور حجاب اور پردے کے احکامات کا بیان ہے. البتہ یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے. اس سے قبل سن 5 ہجری میں سورۃ الاحزاب کا نزول ہو گیا تھا، اس میں بھی پردے کے اعتبار سے اور حوالے سے کچھ احکامات ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ گھر کے اندر کے پردے کے حوالے سے رہنمائی سورہ نور میں زیادہ ہے، اور گھر سے باہر کے پردے کی رہنمائی سورہ احزاب میں زیادہ ہے. تو سورہ احزاب کا نزول 5 ہجری میں، وہ پہلے آ چکی، اور یہ ہے سن 6 ہجری میں سورہ نور کا جو نزول ہوا. تو اس میں معاشرت ہدایات بڑی اہم عطا کی گئی، سماجی گھریلو زندگی کے حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی، ستر حجاب یعنی پردے کے احکامات عطا کیے گئے. ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ عفت اور حیا کی حفاظت ہو، زنا کے راستوں پر پابندی لگے، نکاح کا پاکیزہ بندھن مضبوط ہو، گھرانے محفوظ ہوں، اور معاشرے صحت مند بنیادوں پر استوار ہوں. اس تعلق سے اہم معاشرتی ہدایات عطا کی گئیں. اسی طرح ایک مشہور واقعہ عفق، جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عفت اور پاک دامنی کے اعلان کے لیے سورۃ النور کی آیات کو نازل فرمایا. وہ واقعہ بھی سامنے آئے گا، اور اس کے ذیل میں ہمارے لیے بڑی اہم ہدایات ہیں جو واضح ہو کر سامنے آئیں گی. پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کی بہت ہی جامع اور گہری تمثیل یعنی پیرابل ہے، وہ بھی آیت نمبر 35 میں ہم سمجھیں گے. پھر آخری آیات میں سچے ایمان والوں کا طرز عمل اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ان کا طرز عمل ایک کانٹراسٹ کے طور پر، ایک موازنے کے طور پر ہمارے سامنے آئے گا. یہ موضوعات ہیں سورہ نور میں. نام ہے النور، یہ آیت نمبر 35 میں ذکر آئے گا نور ایمان کا، تو اس سے بھی یہ لفظ سورۃ النور بنتا ہے، اور اس کی تعلیمات بڑی نورانی ہیں. اس میں جو تعلیمات عطا کی گئیں وہ ہدایت کا سامان لیے ہوئے ہیں، تو نور ہدایت کا بھی اس سے ہمیں میسر آتا ہے. احادیث میں یہ ذکر بھی ہے کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دیا کرو، سورۃ النساء بھی اور سورۃ النور کی تعلیم اپنی عورتوں کو دیا کرو. اور مردوں کو بتایا کون سی سورۃ بتائی گئی؟ سورۃ المائدہ، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کفر کر رہے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. تو مردوں کے لیے سورہ مائدہ کی تعلیم ہے، ویسے تو پورا قرآن ہے، اور عورتوں کے لیے سورہ نساء اور یہ سورہ نور کی تعلیم حضور نے عطا فرمائی. اس کا آغاز بھی بڑے عظیم الشان انداز میں ہے، ابھی بالکل پہلی آیت میں اندازہ ہو جائے گا. آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں سورۃ النور کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. وفرضناها، اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے. ساری سورتیں اللہ کی 114 سورتیں، سارے احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں، مگر اس سورت کا آغاز اس عظیم الشان انداز میں، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. سورۃ انزلناها، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. وفرضناها، اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائی ہے تاکہ لوگوں تم نصیحت حاصل کرو. اب زنا کے حوالے سے سزا کا تذکرہ ہے. الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدۃ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں پر ذرا ترس نہ آئے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ مؤمنوں کی ایک جماعت ان دونوں کی سزا کے موقع پر موجود رہے. چند باتیں، زنا کی سزا ہے جو کہ 100 کوڑے بیان کی گئیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت نے تفصیل البتہ بتا دی. یہ سزا ہے غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اس کے لیے اور جرم ثابت ہو اور وقت کی اتھارٹی کے تحت اس کا نفاذ ہوگا. یہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے. معاف کیجئے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ سزا 100 کوڑوں کی غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اس کے لیے. شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اور جرم ثابت ہو تو رجم کی سزا ہے. یہ تورات میں بھی ہے اور سنت رسول میں بھی اسی کی وضاحت ملتی اور حضور نے اس کو نافذ بھی فرمایا. یہ بات واضح ہو جائے تو غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے 100 کوڑوں کی سزا، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کرنا اور 4 گواہوں کی ضرورت. یہ بھی ذکر آگے بھی چل کے ایک اور اعتبار سے آ جائے گا. اور وقت کی اتھارٹی کے تحت یہ سزا کا نفاذ ہوگا. کیوں اتنی سخت سزا؟ تاکہ زنا کے راستے بند ہوں، حیا کی حفاظت ہو، گھرانے مضبوط ہوں، مستقبل سنور جائے، معاشرے صحت مند بنیادوں پر استوار ہوں. یہ بڑے مقاصد کو سامنے رکھیے جن کے تحت یہ بھی سزا نافذ کرنے کو کہا گیا. اچھا یہاں برابری ہے، زنا مرد کرے زنا عورت کرے دونوں کو سزا ملے گی، ادھر بالکل برابری ہے. اگلی بات، ان کے معاملے میں ترس نہ کھانا، اوہو بیچاری کو کوڑے لگیں گے، اوہو بیچارے کو کوڑے لگیں گے. نہیں، اس گندے عمل کی وجہ سے معاشرے کی جو تباہی ہونی ہے اس تباہی کے مقابلے میں یہ تھوڑی سی سزا کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہو تو ترس نہ کھانا، یہ ہے اہم بات. ترس نہ کھانا، جرم ثابت ہو تو نفاذ کرنا اس سزا کا. اور آگے فرمایا، اہل ایمان کی جماعت موجود رہے ان کی سزا کے موقع پر. کیا مطلب؟ یہ سزا دی جائے علی الاعلان، لوگ مشاہدہ کریں، اس کی کم از کم تعداد بھی فقہاء نے بیان فرمائی وہ اپنی جگہ، مگر یہ اعلانیہ سزا کیوں؟ تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور لوگ اس گندے عمل سے بچیں، تاکہ آبرو اور عزت محفوظ رہے، حیا محفوظ رہے. یہ ہے جو زنا کے بارے میں غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے سزا کا تذکرہ اس مقام پر آیا ہے. اللہ کے دین نے سزائیں بتائی ہیں، البتہ ان کی حکمتیں بھی ہیں، ان کے نفاذ کا پورا پروسیس بھی ہے. لیکن اگر کوئی معاذ اللہ ان کو وحشیانہ کہے اور اس کے لیے انگریزی میں اور برے الفاظ استعمال کرے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. کبھی ہمارے ملک کے بعض حکمرانوں کی زبانوں پر، کبھی ایلیٹ کلاس کے افراد کی زبانوں پر، کبھی لبرلز کی زبانوں پر بڑے گندے برے الفاظ آ جاتے ہیں. اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، یہ اللہ کی شریعت کا حکم ہے. ہاں اس جرم کا ثبوت، اس کی سزا کا نفاذ، یہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے. مگر جو سرے سے اللہ کے حکم کا انکار کرے تو وہ مسلمان کہاں رہے گا؟ اور کوئی مذاق اڑائے، گستاخی کرے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. فرمایا، الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکتا، زانی مرد صرف زناکار یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گا. والزانیت لا ينكحها الا زان او مشرک، اور زانی عورت صرف زانی یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گی. وحرم ذلك على المؤمنین، اور مؤمنوں پر تو یہ حرام کیا گیا ہے. پہلی بات غور کیجئے گا، زنا کے ساتھ شرک کا ذکر آیا ہے. کیا فرمایا؟ زانی مرد صرف زنا کرنے والے، زانی مرد صرف زناکار یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گا. پہلی بات، زنا کے ساتھ شرک کے جرم کا ذکر آیا. جیسے مشرک در بدر کی ٹھوکرے کھاتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، زانی بھی کبھی ادھر منہ مارتا ادھر منہ مارتا، اس کو قرار نہیں آتا. تو زنا اور شرک کا ذکر ساتھ ساتھ آیا. باقی یہ جو فرمایا کہ زانی مرد صرف زناکار یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گا، اور زانی عورت صرف زانی یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گی، یہ اس گندگی کی جو شناعت اور شدت ہے اس کا بیان، یہ اخلاقی جو گراوٹ ہے اس معاملے کی اس کا بیان. ماضی میں کسی سے برا کام ہوا اور اس نے توبہ کر لی تو نکاح کرنا درست ہے اس کا یا اس کے ساتھ، توبہ کر لے تو وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ اس کی جو اخلاقی برائی ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، نہ کہ قانونی طور پر ایسے شخص یا عورت کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا کسی پاکیزہ سے، وہ بات اپنی جگہ پر. یہ نقطہ ذہن میں پھر بٹھا لے، تیسری مرتبہ اس کر رہا ہوں، یہ اس کی اخلاقی گراوٹ کا ذکر. کیوں؟ گندگی کو پسند کرنے والے گندگی ہی کی طرف جاتے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ، اس گندے عمل کو پسند کرنے والے گندے لوگوں کو ہی پسند کریں گے، یہ اس کی طرف اشارہ. البتہ کوئی توبہ کر لے، پاکیزگی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں پر یہ حرام کیا گیا. ایک رائے کے مطابق یہ زنا کا عمل اہل ایمان پر حرام کیا گیا ہے، نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا ہوا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ کسی خاتون پر کوئی زنا کی تہمت لگائے تو اس کی سزا کیا ہوگی. اس کو کہتے ہیں حد قذف. پچھلی کیا تھی؟ زنا کی حد، حد زنا کا بیان آ گیا، اب حد قذف. قذف کا معاملہ کیا ہے؟ کسی پر تہمت لگانا زنا کرنے کی، اس کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی حد یعنی اس کی سزا کا ذکر ہے. فرمایا والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر اس پر چار گواہ پیش نہ کر سکیں، فجلدوہم ثمانین جلدۃ، تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی بھی ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور وہی لوگ فاسق ہیں. پہلی بات جو فرمایا کہ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، ایک عورت کی آبرو عزت اس قدر اہم ہے کہ خاص طور پر اس کا تذکرہ ہوا، ورنہ چاہے زنا کی تہمت عورت پر لگائی جائے یا مرد پر لگائی جائے، چار گواہ پیش کرو. بات واضح ہو رہی؟ چاہے مرد پر تہمت لگائی جائے یا عورت پر، چار گواہ پیش کرو، اور گواہ نہ پیش کر سکو تو 80 کوڑوں کی سزا ہے. بات کلیئر ہے؟ لیکن ایک عورت کی عفت اور پاک دامنی اور اس کی آبرو اور اس کی عزت اور اس کی رسپیکٹ اس قدر اہم ہے، خاص عورتوں کا یہاں ذکر کیا، ورنہ یہ مرد پر بھی کوئی تہمت لگائے اور گواہ پیش نہ کرے تو 80 کوڑے کی سزا. اچھا، 80 کوڑوں کی سزا ہے کس کے لیے؟ جو گواہ پیش نہ کر سکے، چار گواہ. یہ آج کل جو ہے عدالتوں کے اندر سپورٹیو ایویڈنس کے طور پر ویڈیو کو پیش کیا جانا، پکچرز کو پیش کیا جانا، یہ سپورٹیو ہو سکتا ہے، کنکلوسیو نہیں ہو سکتا. ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور فقہا کی بصیرت ہے، چار گواہ جنہوں نے بنفس نفیس خود دیکھا ہو اور پورے وثوق سے وہ گواہی دیں. آڈیو ویڈیو نہیں چلے گی، اور آج آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو دیٹ کین بی پلیڈ ود. یعنی جس زمانے میں اسامہ بن لادن شہید رحمت اللہ علیہ کے خلاف اقدام ہوا، تو بارک حسین اوباما اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ یا ذمہ داران کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اور لوگوں نے اسامہ بن لادن کی تصویر بارک حسین اوباما کے پیچھے لگا دی. اینڈ دیٹ واز دا بیسٹ پکچر آف دیٹ ایئر. دا پکچر کین بی پلیڈ وتھ، دا ویڈیو کین بی پلیڈ وتھ. نہیں چلے گا یہ سپورٹیو ہے، یہ کنکلوسیو نہیں. یہ تو ہے فقہا نے جو اس کی بصیرت بیان فرمائی. تو چار گواہ خود دیکھیں، پورے وثوق سے گواہی دیں، تب یہ جرم ثابت ہوگا، اور اگر ثابت نہ ہو تو یہ سزا تو نہیں ملے گی. یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، حد والا جرم ثابت نہ ہو تو یہ فکس سزا تو نہیں ملے گی، مگر اگر کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس ملیں گے تو کچھ نہ کچھ سزا دی جا سکتی ہے، تعزیر کے طور پر، تعزیر کے طور پر، تاکہ لوگ جرم پر جری نہ ہو جائیں. ثابت تو ہونے تو کرو نہیں، کچھ نہ کچھ سزا دی جائے گی تاکہ لوگ جری اور بہادر نہ ہوں. لیکن شرعی سزا جو حد ہے وہ اسی وقت نافذ ہوگی جب جرم ثابت ہو جائے. ایک نقطہ ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا، المائدہ آیت 33، آیت محاربہ، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے اسلامی ریاست کے باقی ان کی سزائیں، وہاں یہ نقطہ ذکر کیا تھا. اسلامی قانون کے مطابق امکان ہے کہ سزا کے نفاذ کے لیے گواہی کا معاملہ بڑا سخت ہے، تو ممکن ہے جرم ثابت نہ ہو تو کوئی بات نہیں، ادھر بچے گا، آخرت میں پکڑا جائے گا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ بے گناہ کو سزا مل جائے. یہ اسلامی قانون کی بیوٹی ہے، ذہن میں رکھیے گا. اچھا، یہاں کیا ہے؟ اگر وہ چار گواہ پیش نہ کر سکے تو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی کبھی گواہی قبول نہ کرو. ایسے جھوٹوں کی گواہی قبول نہیں. آج تو گواہی بکتی بھی ہے، نہ یہ جھوٹے لوگ، ان کی گواہی قبول نہ کرنا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی لوگ فاسق ہیں. اگلی بات، ایک عورت پر یا ایک مرد پر کوئی الزام لگائے زنا کا اور چار گواہ پیش نہ کرے تو کتنی سزا ہے؟ 80 کوڑوں کی. آج ہمارے معاشرے میں کتنے آرام سے لوگ لگا دیتے ہیں الزامات، ہاں اسکینڈلز کھڑے کیے جاتے ہیں، میڈیا پر آ جاتے ہیں، پبلک میں آ جاتے ہیں، اخبارات میں آ جاتے ہیں، جو جاتا ہے جس پر چاہتا ہے جو ہے وہ الزام لگا دیتا ہے، چار گواہ پیش کرو ورنہ تم پر 80 کوڑوں کی سزا. مولانا مودودی علیہ الرحمہ، کسی کا اختلاف ہو تو اپنی جگہ پر، ایک صاحب علم نے بھرے مجمع میں الزام لگا دیا کہ انہوں نے زنا کے معاملات کیے، معاذ اللہ. اور ایک بہت بڑی خاتون مریم جمیلہ صاحبہ یہودی سے وہ مسلمان ہوئیں مولانا مودودی علی رحمہ کی تحریروں کو پڑھ کر. اور اس خاتون کی تحریریں آپ پڑھیں, مریم جمیلہ صاحبہ کی کمال کی تحریریں ہیں, اور ان کو مولانا مودودی نے پاکستان انوائٹ کیا ہے. اور عمران خان نے جمائمہ کو کبھی مریم جمیلہ کے حوالے بھی کیا تھا, باقی عمران خان جمائمہ کے معاملے پر اختلاف اپنی جگہ پر, وہ مریم جمیلہ پاکستان بھی تشریف لائیں, مودود علی مولانا مودود علی رحمہ کی فیملی کے ساتھ بھی رہیں, اور ایک صاحب علم نے بھرے مجمع میں مولانا پر جو ہے وہ الزامات لگا دیے. تو ڈاکٹر غلام مرتضی ملک شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان جیسے لوگوں کو کڑوی بات ہے, ان جیسے لوگوں کو شکر کرنا چاہیے, یہاں شریعت نافذ نہیں. اگر شریعت نافذ ہوتی تو تمہارا گریبان پکڑ کر چار گواہ مانگے جاتے, اور تم گواہ نہ لاتے تو 80 کوڑے تمہیں الگ الگ لگائے جاتے. مذاق بنا کے رکھا ہوا, یہ قرآن ہے بھائی. الزام لگاؤ کسی پر زنا کا, چار گواہ پیش کرو, ورنہ 80 کوڑوں کی سزا ہے. یہ لوگوں کی آبرو ہلکی شے نہیں, یہ لوگوں کی عزت ہلکی شے نہیں ہے. جو چاہے چوراہے پر آ کر اچھال دے, میڈیا پر آ کر اچھال دے, خاندان کی محفلوں میں بیٹھ کر اچھال دے, نہ. اسلام نے مرد ہو عورت ہو ان کی آبرو کو تحفظ دیا. الزام لگا تو چار گواہ پیش کرو, ورنہ 80 کوڑوں کی سزا فی قسط میں دی جائے گی. بات سمجھ آ رہی؟ دس از اسلام. اور آج جس کو چاہو گالیاں دے دو, جس کو چاہو بے آبرو کر دو, جس پر چاہو الزام لگا دو, جس کا چاہو اسکینڈل کھڑا کر دو, جس پر چاہو رقیق حملے کر دو, کو پوچھنے والا نہیں. استغفر اللہ. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا, اور کبھی بھی ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو. واولئک هم الفاسقون, اور وہی لوگ فاسق ہیں. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا, مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. فان الله غفور رحیم, تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. توبہ کر لیں سے مراد دنیا کی سزا تو ملے گی, حدود جو فکسڈ ہے نا, چوری کی سزا, ڈاکو کی سزا, اسلامی ریاست کے باقی کی سزا, زنا کی سزا, تہمت زنا کی سزا, یہ حدود فکسڈ ہیں. ثابت ہو جائے جرم تو سزا ملے گی, البتہ توبہ کر لے تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا. اور یہ بھی بڑا مطلب بڑا اچھا سودا ہے, آخرت کی سزا سے بچ جائے. دنیا تو عارضی, یہاں کی سزا کی تکلیف بھی عارضی, آخرت کی سزا سے بچ جائے گا. یہ ہے آخرت کے اعتبار سے اصل میں. الا الذين تابوا من بعد ذلك, مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں, واصلحوا, اور اپنی اصلاح کر لیں. فإن الله غفور رحيم, تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب اگلا ایک خاص مسئلہ ہے, لعان کا مسئلہ. لعان کا مطلب لعنت بھیجنا. کیا مطلب؟ ایک شخص اپنی بیوی کو خدا نخواستہ گناہ میں, اس برائی میں مبتلا دیکھے, تو ظاہری بات ہے اس کی غیرت تو گوارا نہیں کرے گی کہ ساتھ رکھے اس کو, مگر یہ چار گواہ کہاں سے لے کر آئے؟ تو اگر ایسی سچویشن آ جائے تو اس سے نکلنے کا راستہ بتایا گیا ہے, اس کو کہتے ہیں لعان کا مسئلہ, لعنت بھیجنا. چار مرتبہ قسم اٹھانا پڑے گی, چار گواہ نہیں لا سکتے تو چار مرتبہ قسم اٹھانا پڑے گی. اور یہ خاص زوجین کے درمیان کا معاملہ, اس لیے کہ وہاں کس کو بندہ لے کر آئے گا. تو یہ لعان کا مسئلہ سن ترجمہ کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ وضاحت ہوگی. والذین یرمون ازواجہم, اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں, ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم, اور ان کے پاس ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو. فشہادت احدہم, تو ان میں سے ایسے کسی شخص کی گواہی یہ ہے کہ 4 شہادات باللہ, کہ وہ 4 بار اللہ تعالی کی قسم اٹھا کر گواہی دے, انہ لمن الصادقین, کہ یقیناً وہ اس لگائے ہوئے الزام میں سچا ہے. چار گواہ تو لا نہیں سکتا, کیا کرے گا؟ 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائے کہ یہ سچا ہے اس الزام لگانے میں. اب آپ ذرا اندازہ کریں قسم کی اہمیت سمجھ آ رہی؟ 4 گواہ نہیں تو کیا کرو, 4 مرتبہ قسم اٹھاؤ. ہم تو 40 مرتبہ اٹھا لے کو مسئلہ ہی نہیں, عدالت میں 40 مرتبہ قسموں کو بیچیں, جھوٹی گواہی دے کو پوچھنے والا نہیں, جھوٹے ڈاکیومنٹ, اٹیسٹیشن, سرٹیفکیشن, کوالیفیکیشن, واٹ ایور اٹ مے بی, جھوٹ, جھوٹی قسمیں, مذاق بنا کے رکھا ہوا, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور یہاں 4 گواہ نہ ہو تو اللہ خود فرما رہا ہے 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائے کہ اس نے جو یہ بیوی پر الزام لگایا یہ سچا ہے. آگے سنیں, والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, اور 5ویں مرتبہ یہ کہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی لعنت کوئی ہلکی بات ہے؟ اور اللہ کی قسم اٹھا کر اپنے اوپر لعنت کرنا کوئی ہلکی بات ہے؟ ہم ہلکا سمجھتے ہو تو بات الگ ہے، دین میں بہت بھاری بات ہے یہ۔ تو پانچویں مرتبہ قسم اٹھائے کہ اس پر اللہ کی لعنت اگر یہ جھوٹا۔ یہ تو ہوا شوہر کا معاملہ، یہ بھی تو امکان ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ گراوٹ کی انتہا پر آ کر یہ حرکت کرے، تو بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے، اس کی بات کو رد کرنے کا آپشن دیا ہے۔ فرمایا وَيَدْرَهُ عَنْهَ الْعَذَابَ، اور اس عورت سے بھی یہ بات، یعنی زنا کی سزا، اور اس عورت سے بھی یہ بات زنا کی سزا کو ٹال سکتی ہے۔ اَمْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، کہ وہ چار مردبہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر گواہی دے۔ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ وہ شوہر یقیناً اس الزام میں جھوٹا ہے۔ اس بیوی کو اختیار ہے، یعنی یہ اپنی بات بیان کر سکتی ہے، اگر اس کا الزام غلط ہے تو رد کر سکتی ہے۔ یہ کیا کرے؟ چار مرتبہ قسم اٹھائے اور کہے کہ یقیناً یہ شوہر اس الزام میں جھوٹا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور پانچویں بات یہ کہے کہ اللہ کا غضب اس عورت پر ہے، ان کان من الصادقین، اگر وہ شوہر سچا ہے۔ اس کو بھی آپشن دے دیا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اگر تو بیوی اقرار کرتی ہے مثلا کہ ہاں مجھ سے زنا ہوا، تو اس پر حد زنا کی جاری ہوگی، یہ تفسیری احکامات تفاسیر میں۔ اگر تو بیوی اقرار کر لے ہاں اس کا الزام صحیح ہے، تو پھر حد زنا کی اس پر جاری ہوگی۔ اور شوہر اقرار کرے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا، شوہر اقرار اگر کر لے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا، تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا، وہ جو حد قضا ہے وہ لگائی جائیں گی۔ اور اگر شوہر بھی اپنی قسموں پر قائم کہ اس نے کیا ہے، اور بیوی بھی اپنی قسموں پر قائم کہ یہ جھوٹا ہے، تو اب ان دونوں میں جدائی ڈال دی جائے گی، اور اصل جھوٹے کا فیصلہ کہاں ہو جائے گا؟ پھر آخرت میں ہو جائے گا۔ یہ ہے لعان کا مسئلہ، خاص کیونکہ زوجین کے معاملے بڑے قریبی ہوتے ہیں اور بڑے پرائیویسی کے ہوتے ہیں۔ یہ ایک راستہ بتایا گیا، تفصیلات دیکھنا چاہیں تو آپ تفاسیر میں دیکھیے گا، لیکن قسم کی اہمیت سمجھ آئی، لعنت کی اہمیت سمجھ آئی۔ یہ ہے جو اللہ کا دین ہمیں ان باتوں کی اہمیت کو، اس طرح کے واقعات، یہ مسائل کے ذیل میں سمجھاتا ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاتے۔ کیسے اس معاملے کو حل کرتے؟ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اور تیسرا رکوع سورۃ نور کا۔ اب جو دو اگلے رکوع ہیں یہ خاص پس منظر ہے واقعہ افک۔ افک کا مطلب ہے تہمت لگانا کسی پر زنا کی۔ پس منظر کیا ہے؟ 6 ہجری کا دور ہے، ایک غزوہ تھا، غزوہ بنی مستلق، اور اس سے واپسی ہو رہی ہے حضور علیہ السلام کی، اور آپ کی حضور کا معمول تھا کہ کسی ایک زوجہ کو آپ ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس سفر میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی ماں آپ کے ساتھ تھیں، اور کچھ منافقین بھی تھے، اور عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار، وہ بھی اس سفر میں گیا ہوا تھا۔ کبھی کبھی جھوٹے دعوے دار بھی نکل جایا کرتے تھے۔ سفر سے واپسی ہو رہی، کہیں پڑاؤ ڈالا گیا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد لشکر روانہ ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ لشکر تو چلا جاتا تھا مگر کسی ایک صاحب کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اگر کوئی رہ جائے یا کسی کا سامان رہ جائے تو یہ 2-4 افراد آ جائیں گے اور آگے لشکر سے اپنے مل جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ کے لیے معمول یہ تھا کہ ایک ہودج، اب یہ پرانی اردو ہے، اب وہ شاہی سپاری کی وہ پیکٹ پہ دیکھتے تھے نا ڈولی سی، وہ آپ سمجھ لیں ہودج، سمجھانے کے لیے کہ 4 افراد کندھے پر اس کو اٹھائیں گے، تو ایسا ایک ہودج تھا، یہ ڈولی کہہ رہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، حضرت عائشہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ کہیں رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں تو ان کا غالباً ہار گم ہو گیا، اس کی تلاش میں ان کو وقت لگ گیا۔ ادھر لشکر روانہ ہو گیا اور وہ ہودج اٹھانا تھا 4 افراد نے، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن معلوم ہوتا ہے کوئی زیادہ نہیں تھا، ان کو محسوس بھی نہ ہوا، اس قدر پردے میں امت کی ماں رہتی تھیں، تو وہ چلتے بنے سارا لشکر روانہ ہو گیا۔ پیچھے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر کوئی رہ گیا تو اس کو لے کر آئیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراغت پا کر تشریف لائیں، دیکھا تو سب لوگ روانہ، تو وہیں پر بیٹھ گئے کہ چونکہ کوئی نہ کوئی ہوگا جو آگے ان کو لے کر چلا جائے گا۔ صفوان آئے تو انہوں نے اماں عائشہ کی طرف دیکھا، پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اماں عائشہ نے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اپنے چہرے کو اپنی چادر سے چھپایا۔ یاد رہے یہ، اپنے چہرے کو اپنی چادر سے چھپایا. یہ چادر بھی آ جائے گی سورہ نور کی آیت 31 میں انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اونٹ پر سوار کیا اور لے کر قافلے سے مل گئے. ادھر عبداللہ بن عبی معاف کیجئے گا اس نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معاملہ دیکھا تو اس بدبخت نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر فوراً تہمت لگا دی اور کچھ اور لوگوں کی زبان پر بھی یہ بات آ گئی. یہ ہے جو اس کا پس منظر. اور یہ امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی ہے اور اس کے پس منظر میں یہ دو رکوع آ رہے ہیں اور ان دو رکوع میں بڑی اہم ہدایات آ رہی ہیں ہمارے لیے بھی, ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بھی, امت کے ماں کے مقام کے اعتبار سے بھی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, منافقین کا پردہ بھی چاک کیا گیا, حیا کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے اور زنا کی روک تھام. نوٹ کر لیں, یہاں سے تہمت لگی ہے, جھوٹا الزام لگا ہے, ذہن میں رکھیے, مگر میں جملہ کیا کہہ رہا ہوں آگے ذکر آ جائے گا. زنا کی روک تھام کے حوالے سے اہم ہدایات, اور یہ پھیلے اگر اس طرح کے معاملات تو اللہ کا غضب کتنا بھڑکتا ہے اس کا تذکرہ بھی آئے گا. یہ پس منظر ہے واقعہ عفق اسے کہا جاتا ہے. اس کے ذیل میں اب اللہ کی طرف سے تبصرہ بھی ہے, رہنمائی ہے اور بڑی اہم ہدایات ہمارے سامنے آئیں گی. فرمایا ان الذين جاءوا بالافك, بے شک جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا, عصبۃ منکم, وہ تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے. لا تحسبوا شر لکم, تم اس بہتان کے واقعے کو اے مسلمانوں اپنے حق میں برا مت سمجھو, بل ہوا خیر لکم, بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے. کیا کیا بہتری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا پول کھول دیا, ان کے خبث سے باطن کو واضح کر دیا, امت کی ماں کا مقام بیان ہوا, ان کی عفت اور پاک دامنی کے اعلان کے لیے اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرما دی, اللہ تعالیٰ نے صبر پر اجر عظیم کا تذکرہ فرما دیا, مسلمانوں کی معاشرت کے لیے بڑی اہم ہدایات عطا فرما دی. یہ بہت سارے خیر کے پہلو ہیں جو اس ایک واقعے کے تناظر میں سامنے آ رہے ہیں. بل ہوا خیر لکم, بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم, ان میں سے ہر ایک نے جتنا گناہ کمایا اس کے لیے اتنا ہی حصہ ہے, جس کی زبان پر جتنا کچھ آیا اتنا اس کے لیے وبال کا حصہ ہے. والذی تولا کبرہ, اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا, والذی تولا کبرہ منہم لہ عذاب عظیم, اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے. سب سے بڑا حصہ کس کا؟ عبداللہ بن ابی کا, جو منافقین کا سردار. لولا اذا سمعتمو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا, ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان کیا ہوتا. اپنوں کے بارے میں, یہ امت کی ماں ہے, محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں, ایک عام مسلمان کی آبرو بڑی بات ہے, ایک عام مسلمان عورت کی آبرو بڑی بات ہے, یہاں تو امت کی ماں کا معاملہ ہے, محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا معاملہ ہے. کیوں نہ جب تم نے بات سنی تو تم نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان کیا ہوتا. وقالوا هذا افک مبین, اور کہا ہوتا کہ یہ تو بالکل واضح بہتان ہے. مسلمان کا گمان اپنے بھائی اپنی بہن کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہوتا ہے, الا یہ کہ یہ بدگمانی کرنے کے لیے کوئی دلیل واضح طور پر سامنے آئے, پھر بھی دیکھا جائے گا کہ بدگمانی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. کچھ بات آ جائے گی سورہ حجرات میں انشاءاللہ تعالی. بٹ انڈر نارمل سرکمسٹانسز, عام حالات میں مسلمان کا اپنے بھائی بہن کے بارے میں, دوسرے مسلمانوں کے بارے میں گمان اچھا, اور اگر کسی پر یہ الزام ہمارے سامنے آئے کہو ہاں افک مبین, یہ تو بالکل واضح بہتان ہے. لولا جاؤ علیہ باربعات شہداء, وہ بہتان لگانے والے اس پر چار گواہ کیوں نہ لائیں؟ فعید لم یأتوا بالشہدائی, پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے, فاولائک عند اللہ ہم الکاذبون, تو جان لو کہ یہی لوگ اللہ تعالی کے نزدیک جھوٹے ہیں. مسلمان کی آبرو, مسلمان کی عزت, اور پھر امت کی ماں ہو اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہا, تو ایک مسلمان بھائی یا بہن اس کی آبرو اس قدر اہم, اللہ تعالی اس مسلمان مرد یا عورت کے لیے فرما رہا کہ چار گواہ پیش کرو ورنہ تو تم جھوٹے ہو. پھر اللہ اکبر. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ, اور اگر تم پر اللہ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو جس تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچنا۔ یہ تو اللہ نے فضل فرمایا، ورنہ کیا سے کیا نہ ہو جاتا، یہ تمہاری زبانوں پر یہ تہمت کا ہی آ جانا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات تھی، کیا سے کیا نہ ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اذ تلقونہ بالسنتکم، جب تم ایک دوسرے سے اس بہتان کو اپنی زبانوں سے نقل کر رہے تھے، وتقولون بافواہکم ما لیس لکم به علم، وتقولون بافواہکم ما لیس لکم به علم، اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ بس دوسروں سے سن سن کر تمہاری زبانوں پر ایک بات چلتی چلی جا رہی ہے، یہ تو جھوٹی بات ہے۔ حدیث ہے مسلم شریف کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق ایسے ہی آگے نقل کر دے۔ آج تو جو آ رہے فارورڈ اینڈ فارورڈڈ مینی ٹائمز، آتا نا لکھا ہوا واٹس ایپ پر، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق ایسے ہی آگے فارورڈ کر دیں۔ سنتے سنتے تمہاری زبانوں پر یہ بات چلتی رہی اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، اور ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمیں لائق نہیں کہ ہم ایسی بات منہ پر لائیں، سبحانک ھٰذَا بُہْتَانٌ عَظِيمٌ، اے اللہ تو تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تمہاری زبان پر کیا بات آنی چاہیے تھی؟ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، بہت بڑا بہتان ہے، جب دلیل نہیں تو کیسے اس طرح کی بات تمہاری زبان پر آ رہی، اور کیوں یہ زبان سے نقل ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے؟ تمہیں کہنا چاہیے تھا ھٰذَا بُہْتَانٌ عَظِيمٌ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعیدکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ پھر کبھی ایسی بات نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والے کی شان تو بہت بلند ہوتی ہے، اس کی ذات دوسروں کے لیے امن کا باعث ہے، تکلیف کا نہیں، زحمت کا نہیں، اور ایمان والا بغیر دلیل بات نہیں کرتا، اور بلا وجہ جو ہے وہ لوگوں کے معاملات میں انوالو نہیں ہوتا، اور جھوٹی الزام تراشی اس کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ اب اگلی آیت ہے جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا، توجہ کیجئے، یہ ایک تہمت ہے، جھوٹا الزام بس، اور جھوٹے الزام کی بات زبانوں پر آئی تو اللہ تعالی کا غضب کتنا بھڑک رہا ہے۔ اگلی آیت سنیے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ کیا فرما رہے اللہ؟ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، ہم نے بے حیائی فحشا کا ایک ترجمہ سورہ نحل آیت نمبر 90 میں کیا تھا، بےہودگی کی باتیں، کھلی بے حیائی، کھلی بری باتیں، فحشا کیا ہے، فحش کیا ہے، کھلی بے حیائی کی باتیں۔ یہاں اللہ یہی لفظ لے کر آیا، اور کس معاملے کے لیے؟ یہ جو ایک تہمت، میں تیسری چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، یہ تہمت ہے، جھوٹا الزام، یہ زبان پر چلا تو اللہ فرما رہے جو ایمان والوں کے درمیان چاہتے کہ بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخر میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی جو طوفان اس سے مچے گا، اور اٹھایا یہ معاملہ کچھ لوگوں نے، اس کے نتائج کہاں تک جا سکتے ہیں، کتنی دور تک جا سکتے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ اب بھائی ذرا اپنے معاشرے پہ نگاہ اٹھا لیں، اس وقت کا یہ سیٹلائٹ چینلز کا معاملہ، سوشل میڈیا کا معاملہ، پرنٹ میڈیا کا معاملہ، الیکٹرانک میڈیا کا معاملہ، یہ ایڈورٹائزمنٹس کے بل بورڈز کا معاملہ، جی بچوں کے اسکولوں میں ہونے والے فنکشنز کے اندر بچے اور بچیوں کے ڈانس کرنا اور ان کے ماں باپ کا تالیاں بجانا، کیا موو دکھایا میری بیٹی نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ڈانس کی اور میوزک کی باقاعدہ کلاسز اور اینل فنکشنز میں ماں باپ خوش ہو کر بچیوں کی مووز کی ویڈیوز بناتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، مسلمان فارغ ہو جاتا ہے، جو جس طرح چاہتا ہے ویڈیو بناتا ہے، تصویریں بناتا ہے، ساری دنیا کو دکھائی جاتی۔ और अनकंट्रोल्ड ये मीडिया, एक तो हमारी हुकूमत कंट्रोल नहीं करती, दूसरा हम चेक एंड बैलेंसेस घर पे नहीं रखते, जो चाहे चल रहा है, नेटफ्लिक्स भी चलना है, पबजी भी चलना है, फहाशी उरियानी भी चल रही और बेहयाई की दावतें चल रही, इससे आगे जबान रुकती है कहते हुए। पता है आप लोगों को, हम रेत में शुतर मुर्ख की तरह मुंह दे के जो है ना वो आंखें बंद करके बैठेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तबाही आई भी हमारे ऊपर। अनकंट्रोल किस्म का ये सारा मीडिया का इस्तेमाल, औरत को जलील करके किस तरह पेश किया गया, औरत ने तकरीम दी, औरत को तकरीम दी अल्लाह ताला ने, औरत को गाड़ी की बोनट पर बिठाकर एडवर्टाइजमेंट हो रही। व्हाट आर यू सेलिंग, द वुमन और द कार? मर्दों के इस्तेमाल की चीजें औरत के हाथ में देकर भी बेच रहे हो। व्हाट आर यू सेलिंग, द वुमन और द थिंग यू आर ट्राइंग टू सेल? औरत को शोपीस बनाकर प्रेजेंट कर देना, अस्तग़फ़िरुल्लाह। यहां तोहमत पर अल्लाह का अजाब भड़क रहा है, ये जितना कुछ आप और मैं देख रहे हैं इस माशरे के अंदर, कैसा अल्लाह का अजाब भड़क रहा होगा, भड़क रहे, घर बर्बाद हो रहे हमारे, तबाही मची हुई, रिश्ते नाते टूट रहे, तलाकों की शरह बढ़ गई, खुला की शरह बढ़ गई, और अब आगे दो हाथ बढ़ के लोग निकाह का इनकार कर रहे हैं। माशाल्लाह कुछ लोग अच्छी भली नौजवान नस्ल है जो यहां से माइग्रेट कर चुकी है पाकिस्तान से, शादी नहीं करनी हमने, तो क्या करोगे तुम, कुछ और करोगे, गैर फितरी जिंदगी गुजारोगे? ये सारा जो कुछ फैला हुआ है इस वक्त मामला, ये शैतान का चरखा, ये शैतान का एजेंडा, ये शैतान की दावतें, आप जरा फिर इसको फील कीजिए। इधर फकत तोहमत है, झूठी झूठी तोहमत लगी है, तोहमत कहते हैं झूठी बात को, झूठा इल्जाम लगा है। अल्लाह फरमा रहा है जो ईमान वालों के दरमियान चाहते हैं कि बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब, तो जो चुन चुन के दिखा और फैला और बढ़ा रहे हैं इस माशरे के अंदर, चाहे घर में हम खुद कर रहे हो या मीडिया दिखा रहा हो या दुनिया जहां का सरमायादार वो सारी चीजें प्रेजेंट कर रहा हो, कैसा अल्लाह का अज़ाब भड़केगा? ये है जो अल्लाह की किताब हमें दावत फिक्र दे रही है। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह ताला जानता तुम नहीं जानते। वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर तुम पर अल्लाह का फदल और उसकी रहमत ना होती तो तुम पर अजाब आ जाता। एक तर्जमानी है कि तुम पर अजाब आ जाता, अल्लाह ताला ने मामले को थामा, अल्लाह ताला का अजाब नहीं भड़का तुम पर। व अन्नल्लाह रऊफुर रहीम, और बेशक अल्लाह बहुत शफकत फरमाने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालों, ला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी न करो। वमन यत्तबिउ खुतुवातिश्शैतानी, और जो शैतान के नक्शे कदम की पैरवी करेगा, फइन्नहु यामुरु बिलफहशाई वल मुनकर, तो बेशक वो तो उसे बेहयाई और बुराई का हुक्म देता है। एक रहमान की दावत, एक शैतान की दावत है। रहमान की दावत हमने पढ़ी सूरह नहल आयत नंबर 90, वयनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग़, अल्लाह तुम्हें बेहयाई से, मुनकर से, ज्यादती के कामों से रोकता है। और ये शैतान की दावत है, यामुरु बिलफहशाई वल मुनकर, शैतान तुम्हें बेहयाई और बुराई की दावत देता है। अब हम सोच लें, सोचना क्या है बताइए, किसकी दावत माननी है भाई? रहमान की। बट नेचुरल इन मजलिसों का यही हासिल निकलना चाहिए, ये कुरान का पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना, इसका यही हासिल निकलना चाहिए। आपका मेरा गेटअप, आपका मेरा आउटलुक, आपके मेरे शबरोस, आपका मेरा बाहर निकलना, ये बताया कि ये कुरान के मानने वाले हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। हया मर्द के लिए भी जरूरी, औरत के लिए भी। शर्म का मामला मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी। निगाह की हिफाजत का मामला मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी। लिबास के दिमाग से एहतियात मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी। फिर कुछ इजाफी चीजें भी, वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम सब के लिए है। आया हम रहमान की दावत कबूल कर रहे हैं या शैतान की? फरमाया वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदन, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुम में से कोई भी कभी पाक ना होता। ये बहुत अहम बात आई। यहां तो तोहमत जिना है ना, झूठा इल्जाम है, ये तो हो गया एक वाकया। हमारे सामने अगर किसी की बुराई आए ना, पहले दिल में झांक कर अपना जायजा लें, मैं कितना बुरा हूं। नंबर दो, कितने गुनाह मेरे हैं जो अल्लाह ने छुपा कर रखे हुए। नंबर तीन, इसको एक रिमाइंडर के तौर पर लें, आज इसका जाहिर हो गया, कल मेरा ना हो जाए, अल्लाह से मांगो अल्लाह पर्दे में रखकर माफ कर दे, और अपने गुनाहों की इस्लाह की कोशिश करें। किसी पर उंगली उठाना तो बात की बात है, किसी पे कमेंट पास करना तो बात की बात है। हम दूसरों के लिए जज बन जाते हैं फौरन फैसला, और अपने लिए वकील बन जाते हैं, सौ बहाने तलाश करते हैं ना। जिस दिन मैं अपने लिए जज बन गया खुदा की कसम, और दूसरे के लिए वकील बन गया, दुनिया बड़ी अच्छी लगेगी मुझे, क्योंकि मैं शायद ज्यादा बुरा हूं, میری اپنی برائی اتنی زیادہ ہے، میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے یہ دکھا کر کسی کا مجھے ریمائنڈر دیا کہ تیرے میں نے پوشیدہ رکھے، تجھے میں نے فلاں سے بچا کر رکھا یا فلاں گناہ میں مبتلا، تو اللہ نے کہتا ہے کہ میں نے تجھے پوشیدہ رکھا، اس کا شکر ادا کر، دوسرے پہ انگلی بعد میں اٹھانا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا. وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے، تزکیہ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے، اللہم آتی نفسی زکاہا، اے اللہ مجھے میرے نفس کا تزکیہ، پاکیزگی عطا فرما دے، کہ اللہ تو ہی سب سے بہترین ہے جو تزکیہ فرمانے والا ہے. مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھے اور آپ کو مانگنے والا بنائے. اگلی آیت کا پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ یہ جو تہمت کا معاملہ ہوا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جھوٹا الزام لگنا، کچھ لوگوں کی زبان پر آ گیا. دو تین سادہ لوح مسلمان سچے لوگ تھے، ان کی زبان پر بھی بات آ گئی. ان میں سے ایک صاحب تھے مستح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن بھی تھے، کزن تھے تو رشتہ دار تھے، اور ہجرت کر کے آئے تھے، اور مسکین بھی تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد فرماتے تھے. جب بیٹی ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی ان کی، جب بیٹی پر تہمت لگی تو بٹ نیچرل باپ کی غیرت ہوتی ہے، تو ان کے کزن کی زبان پر یہ بات آ گئی، تو انہوں نے تو قسم اٹھا لی کہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا. بٹ نیچرل، سیدھی سی بات ہے، میں اس کی مدد نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ آیت عطا فرما رہے، اور آیت کا جو کلوزنگ ہے نا، وہ اپیلنگ انداز دیکھیے، جو بندہ مومن کو تو ہلا کر رکھ دیتا ہے، عمل کے لیے اٹھا کر رکھ دیتا ہے. وہ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ السَّاعَةِ، اور قسم نہ اٹھائیں تم میں سے وہ جو دینی فضیلت اور مالی وسعت رکھنے والے ہیں، اَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گے، ایسی قسم نہ اٹھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ کان سے سنے، دل کے کان سے سنے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے؟ بتائیے آپ کا میرا کیا جواب ہوگا؟ وائی ناٹ؟ شیور شیور مائی لارڈ، وائی ناٹ؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے آیت آئی، دین اینڈ دیئر نمبر ون معاف کیا اور ان کی امداد کو ڈبل کر دیا. اللہ اکبر، یہ ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. ہم 100 مرتبہ سوچتے، یہ دین اینڈ دیئر قرآن کی آیات پر عمل کرتے، فوراً عمل کرتے تھے، معاف بھی کیا اور ان کی امداد کو ڈبل کر دیا. میرے اور آپ کے لیے نقطہ کیا ہے؟ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تم چاہتے ہو نا، تو تم دوسروں کو معاف کر دو، دوسروں کے قصور معاف کر دو. تم دوسروں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. مشہور حدیث کا ترجمہ شعر میں ہمیں یاد ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. یہ بھولی بھالی سے کیا مراد؟ ہاں، یہ اللہ کا کلام ہے، غافلات کا لفظ ہے، بھولی بھالی، اپنے کام سے کام رکھنا. بیوی ہے کسی کی، اپنے شوہر کی طرف متوجہ رہنا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اپنے گھر کو سنبھالنا جو اول اصل پہلی ذمہ داری، اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا. زیادہ کھیل تماشے، کھلواڑ، ہلا گلا، ادھر ادھر، ان چیزوں سے زیادہ فکر نہیں ہوتی. حتیٰ کہ جو سورت البقرہ کی طویل ترین آیت البقرہ 282 آئی، کہا دو مرد گواہ بناؤ ورنہ ایک مرد اور دو عورتیں. کیوں؟ زیادہ ان کا اس طرف رجحان نہیں ہوتا، ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد دہانی کرا دے گی. یہ غافل ہونا یہ پازیٹیوٹی ہے، وہ فوکس رہے گی اپنے شوہر کی طرف، وہ فوکس رہے گی اپنی اولاد کی طرف، اور وہ فوکس رہے گی اپنے گھر کو بنانے کی طرف. نیپولین سب کو یاد ہے، بہترین مائیں دو بہترین قوم تمہیں دوں گا. اور جب ہم دین کی بات بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں آرتھوڈاکس ہو گئے ہو، بیکورڈ ہو گئے ہو، کوئی ہماری بہن اور بیٹی گھر کو سنبھالے, اما عائشہ کی چادر لے, بی بی فاطمہ کی چادر لے رضی اللہ تعالی عنہما, اس کو تانے دیے جاتے, آرتھوڈاکس ہے, بیکورڈ ہو گئی, آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی. انا للہ وانا الیہ راجعون, اور اللہ کیا فرما رہے ہیں, ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں, لعینوا فی الدنیا والآخرہ, ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. پھر ان کی عظمت یعنی عورت کی عفت و پاک دامنی کا معاملہ اور اس کی آبرو کا معاملہ, اس کو قرآن پاک بیان فرما رہا ہے. کہاں ایک مؤمنہ عورت اس کی عزت عظمت, اس کا پوشیدہ رہنا, اس کو قرآن اس کی ایک کوالٹی کے طور پر بیان کرتا ہے, اور کہاں دجالی تہذیب نے عورت کو گھر سے باہر لا کر چوراہے پہ کھڑا کر کے اس کی تذلیل کی انتہا کر ڈالی ہے. اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے, سورہ نور میں بھی کچھ اور سورہ احزاب میں بھی, اور پھر میں گوربا چوف کے کوٹیشنز آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالی جب ہم آئیں گے سورت الاحزاب آیت نمبر 33 کے مطالبہ 33. آگے فرمایا, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان اعمال پر جو وہ کیا کرتے تھے. کسی وقت لوگ جھوٹ بولنا چاہیں گے, مشرکین کہیں گے واللہ ما کنا مشرکین, سورہ انعام میں ہم تو مشرک نہیں تھے. منافقین کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو ایمان والے تھے, سورہ مجادلہ میں آئے گا, اللہ ان کی زبانیں بند کرے گا اور پھر ان کے ہاتھ اور پیر کلام کریں گے. یہ بات سورہ یاسین میں بھی ہے, الیوم نختم علی افواہہم, آج ان کے منہ ہم بند کر دیں گے, وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون, ان کے ہاتھ اور پیر ان کے کرتوتوں پر کلام کریں گے. اور یہ مقام بتا رہے ہیں زبان اب بولے گی تو اللہ کے حکم سے, تو زبان بھی کہے گی گواہی دے گی, ہاتھ اور پیر بھی, یہ تین اعضا ہو گئے. تین اور نوٹ کر لیں, حامیم السجدہ کی آیت نمبر 20 اور 21, اس کا نام سورہ فصلت بھی ہے, سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 20 اور 21, آنکھ کان اور کھالے گواہی دیں گے. کتنے اعضا ہو گئے؟ 6. یہ انسان کے اپنے اندر, میرا ہاتھ اور کوئی میرا نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, کبھی یہ میرے خلاف ہی بولے گا, اللہ بچائے اس سے. میری آنکھ, نہ نہ, کبھی آنکھ بندے کے خلاف بولے گی, اللہ بھی اس سے محفوظ رکھے. یہ اندر سے 6 اعضا قیامت کے دن گواہی پیش کریں گے. یہاں فرمایا 3 کے بارے میں, یوم تشہد علیہم السنتہم وعیدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون, وہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال پر جو وہ کیا کرتے تھے. یوم اذ یوفیہم اللہ دینہم الحق, اس دن اللہ انہیں ان کے اعمال کا حقیقی بدلہ پورا پورا عطا فرمائے گا. ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین, اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور حق کا ظاہر فرمانے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لائق ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لائق ہیں. وطیبات للطیبین وطیبون للطیبات, اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون, یہ لوگ بری ہیں ان تہمت والی باتوں سے جو ناپاک لوگ بیان کر رہے ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم, ان پاکیزہ افراد کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے. یہ اخلاقی تعلیم کا بیان ہے. کیا مطلب؟ ناپاک قسم کے لوگ ناپاکی ہی کی باتوں گندگی کی باتوں کو پسند کرتے ہیں اور گندے لوگوں میں ہی ان کو مزہ آتا ہے. شرابیوں کو جو ہے نا وہ شرابیوں میں ہی مزہ آتا ہے, بس اتنی مثال کافی. اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں کے لائق ہیں. کیا مطلب؟ نیک لوگوں کو نیک ماحول ہی پسند آتا ہے, وہ کبھی اگر برائی کے ماحول کی طرف غلطی سے بھی چلے گئے تو گھٹن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ اخلاقی تعلیم ہے کہ ناپاک لوگوں میں ناپاکی کی ہی کشش ہوتی ہے اور پاک لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں کس کی طرف؟ پاک لوگوں کی طرف. اللہ تعالیٰ ناپاکی کی حرکتوں سے, گندے کاموں سے اور بری دوستیوں سے اور برے ماحول سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. رہے پاکیزہ افراد, تو فرمایا یہ جو تہمت لگانے والے ناپاک لوگ ہیں یہ پاکیزہ افراد ان سے بری ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم, ان پاکیزہ افراد کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے. یہ ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ عفت اور پاک دامنی کے لیے گویا تاریخ میں پہلی مرتبہ آسمان سے وحی کا نزول، ایک زوجہ محترمہ حضور علیہ السلام کی ان پر ایک تہمت لگی، ان کی پاک دامنی کا اعلان کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے وحی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی عفت اور پاکیزگی اور حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.